إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سنن ابی داؤد کے حوالے سے ایک مشہور حدیث سناتا ہوں اور اس حدیث سے چند مسائل آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث بڑی مشہور ہے کہ ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا یہ انصاریہ صحابیہ ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتی ہیں اپنے بیٹے کی شہادت کے متعلق معلومات لینے کے لیے. یہ علم ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے لیکن شہادت کی کیفیت شہادت کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے ام خلاد آئی ہیں. صحابہ کرام کہتے کہ ہم موجود تھے, ہم نے ام خلاد کو دیکھا رضی اللہ عنہا. جب وہ آئی وہی متنقبتن, مکمل پردے میں تھی, ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ جب کسی کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے اس وقت ماں کو اپنے کپڑوں کا کہاں ہوش ہوتا ہے, اپنے دوپٹے کا بھی خیال نہیں ہوتا, رونا دھونا چیخنا چلانا واویلا کرنا. مگر بڑے وقار کے ساتھ وہ آئی اور ایک مسلمان خاتون کا وقار پردہ ہے, پردہ ہٹ گیا تو وقار ہٹ گیا. با پردہ آئی حتیٰ کہ ہمیں کہنا پڑا کہ جئتے تسألین عن ابن کے, اے ام خلاد تو آئی تو ہے اپنے بیٹے کے متعلق معلومات لینے کے لیے، وانت متنقبت، اور تو کس طرح آئی مکمل وقار میں، پردے میں، ام خلاد نے آگے ایک جملہ کہا جو اس قابل ہے کہ اسے سونے کے پانی کے ساتھ لکھا جائے، فرماتی ہیں ان ارضا ابنی فلن ارضا حیائی، میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا ہے نا، میری حیا مجھ سے جدا نہیں ہوئی، یہ پردہ یہ حیا ہے، یہ وقار ہے، یہ غیرت ہے، میرا بیٹا جدا ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا، بیٹے کی جدائی ہے نا، حیا شرم غیرت کی جدائی نہیں۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ سامنے آیا کہ ایک عورت کی حیا اور وقار اور غیرت پردے میں، جب پردہ ہٹ گیا تو وہ حیا، وہ غیرت، وہ عزت، وہ وقار جو اسلام نے ایک خاتون کو دی ہے، اس کا جنازہ نکل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، اور اکثر انصار کی خواتین کو بڑی دعائیں دیا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انصار کی خواتین پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایک دن ایک سہیلی نے پوچھ لیا، انصار کی خواتین کے لیے آپ خصوصی دعائیں دیتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پردے کی آیتیں نازل ہوئی تھیں وہ رات کا وقت تھا، عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے تھے، چند انصاری اللہ کے پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ آیتیں نازل ہوئی نبی علیہ السلام نے ان انصاریوں کو اسی وقت سنا دی، وہ اپنے گھر گئے، انداز بھی دیکھے، گھر گئے اور فوراً اپنے گھر کی خواتین کو وہ آیتیں سنا دی۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں انصار کی ان خواتین نے پردے کی آیات کو سن کر ساری رات جا کر گزاری، رات کو سوئی نہیں اور ساری رات پردے کی چادریں بناتی رہی۔ اب ہر گھر میں تو اہتمام نہیں ہے، کپڑے کا کوئی ٹکڑا کہیں سے کاٹا، کہیں سے کاٹا، کہیں سے کاٹا، جوڑا، ساری رات پردے کی چادریں بناتی رہی، جب صبح کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو با پردہ ہو کر ہے۔ یہ ہے پردے کا اہتمام، اور پردے کے ساتھ ایک خاتون کا تعلق۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ فلاں انصاری کے گھر میں رشتے کی بات چل رہی ہے، اس کی بیٹی جوان ہے اور آخری مرحل میں بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جس لڑکی سے آپ نے شادی کرنی ہے اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ فرمایا دیکھ لو، اس میں برکت بھی ہے، اس میں ہمیشگی بھی ہے۔ اب مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں انصاری کے گھر گیا، آنا جانا تو تھا، پردے کا وہاں بڑا اہتمام تھا، ایک ہی کمرہ ہے، میں جا کر بیٹھا انصاری کے ساتھ، وہ لڑکی بھی بیٹھی ہوئی ہے، وہی فی خدرہا، کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور پردے میں بیٹھی تھی۔ میں نے انصاری کو اللہ کے پیغمبر کا مشورہ بتایا، اللہ کے پیغمبر نے دیکھنے کے لیے کہا ہے. اب انصار کا معاملہ پردے کے معاملے آپ سن چکے, بڑا حساس ہے ان کے مزاج کے خلاف, ان کی طبیعتوں کے خلاف ہے کہ اپنی بیٹی کو ہم دکھلائیں. ایک ایسا شخص دیکھے جس کا نکاح نہیں ہو چکا, ایک ایسے شخص کے سامنے میری بیٹی اپنے چہرے کو کھلا رکھے جو کہ غیر محرم ہے, ایک دم سکتہ تاری ہو گیا. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ لڑکی جو کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی اور پردے میں بیٹھی تھی, اس نے آواز دے کر ایک بات کہی مجھے, کہتی کہ ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ کا ان تنظر فنظر و الا فانشدوگا. مغیرہ یہ ہمارے مزاج کے تو خلاف ہے, ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے, لیکن اگر اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے تو ہر چیز اللہ کے پیغمبر کے حکم قربان ہے. اتباع بھی دیکھیں, آج ہماری اتباع کیا ہے, صرف ان امور میں ہیں جن امور میں مطابقت ہے, جن امور میں مطابقت ہے ہماری طبیعت کی اور اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی مطابقت ہے, ہم اتباع کرتے ہیں. وہ معاملہ نماز کا ہو, روزے کا ہو, حج کا ہو, زکات کا ہو, جہاں مطابقت نہیں ہے, برادری کے جذبات کچھ اور ہے, اللہ کے پیغمبر کی اتباع کا تقاضا کچھ اور ہے, جہاں مخالفت ہے وہاں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کو ٹھوکر مار دی جاتی ہے, جہاں موافقت ہے سینے کے ساتھ لگائے. لیکن یہ دیکھیں, حالانکہ مخالفت ہے مطابقت نہیں ہے, لیکن لڑکی کہتی ہے ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہ کا ان تنظر فنظر, اگر اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے دیکھنے کا تو میں اپنے چہرے سے کپڑا ہٹاتی ہوں, ایک نظر دیکھ لے, وَإِلَّا فَأَنْشُدُكَ, اگر اللہ کے پیغمبر کا حکم نہیں ہے تو پھر میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں, تو باہر چلا جا. یہ ہے پردے کا معاملہ. مگر آج اللہ کے پیغمبر کی وہ حدیث سامنے آتی جو کہ مستدرک حاکم میں ہے اور مسند احمد میں ہے. اس حدیث کے راوی ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ سفر میں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے, ہمارا گزر ایک گھاٹی سے ہوا. وہ گھاٹی کیسی تھی, پوری کی پوری گھاٹی کووں کے ساتھ بھری ہوئی تھی, کوے ہی کوے, بے پناہ کوے, سینکڑوں کی تعداد میں کوے بیٹھے ہوئے. ہم نے بھی دیکھا, اللہ کے پیغمبر نے بھی دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیں یہ سامنے یہ جو کوے نظر آ رہے ہیں ان پر غور کرو, کووں کے اندر کوئی فرق نظر آتا ہے؟ پانی کا گلاس رکھ, کوئی فرق نظر آتا ہے؟ سیدنا عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ہم نے غور کی ہے اور ہم نے کہا نہیں کوئی فرق نہیں, سارے کوے ہیں, کالے سیاہ ہیں, ایک جیسے. فرمایا کہ پھر دیکھو. پھر ہم نے دیکھا, ہم نے کہا کوئی فرق نہیں. فرمایا نہیں پھر دیکھو, پھر غور کرو. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار یوں فرمایا, اب ہم گہرائی میں چلے گئے, گہرائی میں چلے گئے. تو ہم نے عرض کی کہ جی ہاں ہم نے غور کر لیے ہے, سارے کوے دیکھ لیے ہیں, سارے کالے سیاہ ہیں, صرف ایک کوا ہے جس کی چونچ بھی سرخ ہے, جس کی ٹانگیں بھی سرخ ہیں. قربان جائیں کہ اللہ کے پیغمبر نے شروع میں فرما دیا کہ آپ غور کریں. فرمایا کہ ایک کوا ہے جو بڑا متمیز ہے, منفرد ہے ان کووں سے, اس کی چونچ سرخ ہے, اس کی ٹانگیں بھی سرخ ہیں. ایک کبا ہے ان سینکڑوں کبوں کے مقابلے میں. آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا يدخل الجنة من النساء الا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان. جس طرح ان سینکڑوں کبوں کے مقابلے میں ایک کبا متمیز ہے، ایک کبا متمیز ہے، فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، میری امت کی خواتین بے انتہا ہوں گی، لیکن ان کالے کبوں کی تعداد کے مقابلے میں جتنا ایک کبا متمیز ہے، ایک ہی خاتون متمیز ہوگی اور وہی جنت میں جائے گی. سینکڑوں کے مقابلے میں ایک ہی متمیز ہوگی جو با پردہ ہوگی، بڑی وقار میں ہوگی، بڑی غیرت میں ہوگی، بڑی حیا میں ہوگی، سینکڑوں کے مقابلے. اور فرمایا کہ وہی ایک عورت جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں جائیں گے. قربان جائیں، اللہ کے پیغمبر نے یہ بات کب بیان کی؟ جب مسلمانوں کی کوئی ایک عورت بھی بے پردہ نہیں تھی. اور صحابہ کرام کے ایمان پر غور کریں کہ عقل کے بالکل خلاف یہ باتیں ہوتی تھیں، لیکن ان کا ایمان مانتا تھا. آج جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میں بہت غور کرتا ہوں کہ شریعت نے جس وقت امہات المومنین کو، صحابیات کو پردے کا حکم دیا، اس وقت معاشرے میں کون تھے؟ آپ غور کریں، اس وقت معاشرے میں کون تھے جس وقت پردے کا حکم دیا گیا؟ اس وقت معاشرے میں ابوبکر صدیق تھے، عمر بن خطاب تھے رضی اللہ، ان عثمان غنی تھے، سیدنا علی تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، سیدنا بلال تھے. یہ ہے معاشرہ، یہ معاشرے کے افراد ہیں جس وقت پردے کا حکم دیا گیا. اب جبکہ معاشرے سے غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے، اب پردے کی کیا اہمیت ہونی چاہیے؟ غور کریں. پہلا نقطہ تو یہ بڑا قابل غور ہے. یہ جمعہ کا خطبہ ہے جس میں مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی موجود ہیں، اور دونوں کے لیے نصیحتیں ہونی چاہیے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلی حدیث کا جو آگے حصہ ہے وہ سنے. ام خلاص سے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ابنوں کے لہو اجر و شہیدین، تیرے بیٹے کے لیے دو شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب ہے، دو شہیدوں کے برابر. دو شہیدوں کو جو ثواب ملے گا وہی ثواب تیرے بیٹے کو ملے گا. ام خلاد نے پوچھا لما ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے میرے بیٹے کے لیے، ایسا کیوں ہے کہ میرے بیٹے کو دو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا، ایسا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لأنہ قتلہ اہل الکتاب، اس لیے کہ تیرا بیٹا اہل کتاب کے ہاتھوں شہید ہوا ہے. اب یہ دوسرا نقطہ ہے جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ اہل کتاب کے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اس لیے تیرے بیٹے کو دو شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا. یہ اہل کتاب کون ہے؟ آج ہم نے غور کرنا ہے، اہل کتاب کون ہے؟ کیوں ان پر لانتے برسائی آئی؟ پھٹکار ان کے اوپر، لانت ان کے اوپر، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی، یہ کون لوگ ہیں؟ آئیے، یہ اہل کتاب یہود نصارہ ہیں. یہ کون ہے یہود نصارہ؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ ان کا تعارف یہ ہے اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں. یہود نصارہ کون ہیں؟ ان کا تعارف یہ ہے انبیاء کو ماننے والے ہیں. یہود نصارہ کون ہیں؟ ان کا تعارف یہ ہے مختلف انبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. ان کا تعارف ہے. اہل کتاب یہود نصارہ کون ہیں؟ ان کا کیا تعارف ہے؟ ان کا تعارف یہ ہے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں. مختلف نبیوں کی امتیں ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, پیغمبروں کو مانتے ہیں, آسمانی کتابوں پر ان کا ایمان ہے. پھٹکار کیوں ہے؟ ذلت کیوں ہے؟ غضب کیوں ہے؟ اور کب سے ہے؟ کب سے ہے؟ جی ہاں, یہ اس وقت سے پھٹکار ہے جب سے انہوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا ہے. بس ان کا ایک ہی قصور ہے, جب تک انبیاء کی تعلیمات پر چلتے رہے آسمان سے براہ راست ان کے لیے رزق نازل ہوتا رہا. انبیاء کی تعلیمات پر چلتے رہے, مشکل ترین گھاٹیوں میں دریاؤں سے اللہ ان کے لیے راستے نکالتا رہا. انبیاء کے راستے پر چلتے رہے, پیاس کی وجہ سے ان کے ہونٹ خشک ہوتے تھے, خالی پتھر پر عصا لگانے سے چشمے جاری ہو جاتے تھے. ان کے لیے تھا سب کچھ. پھٹکار کب سے ہے؟ لعنت کب سے ہے یہود نصارہ پر؟ جب سے ان لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا. اللہ پر ایمان آج بھی ہے ان کا, اللہ کو مانتے ہیں, یہ کوئی کمیونسٹ نہیں ہے, دہریہ نہیں ہے. آج بھی انبیاء کو مانتے ہیں, آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. یہود نصارہ آج بھی مختلف انبیاء کا کلمہ پڑھتے ہیں. صرف ایک غلطی کی, وہ نبیوں کی تعلیمات کی انہوں نے چھوڑ دیا. پھر کیا ہوا؟ جو ہی انبیاء کی تعلیمات کو یہود نصارہ نے چھوڑا, مختلف بیماریوں کی زد میں آ گئے, مختلف بیماریوں کی زد میں آ گئے. اور یہ یہود نصارہ مسلمانوں کے جانی دشمن نہیں ہیں, نہ ہی مسلمانوں کے مالی دشمن ہیں. مالی دشمن نہیں ہیں, بلکہ یہ مال خرچ کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں, مالی دشمن نہیں, جانی دشمن نہیں. یہ مسلمانوں کے فکری دشمن ہیں. اور آج تک جو جنگ جاری ہے وہ فکری جنگ ہے. وہ بھی چاہتے ہیں جس طرح ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا, یہ لوگ بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ دیں. بس اسلامی کلچر, اسلامی تہذیب کے دشمن ہیں, اسلامی ثقافت کے دشمن ہیں. مسلمانوں کی نہ جان کے دشمن ہیں, نہ مال کے دشمن ہیں. یہ خطرناک ہے, فکری دشمن ہے. وہ چاہتے ہیں, اور اپنے مشن میں کافی حد تک وہ کامیاب نظر آتے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا اور مختلف بیماریوں کی زد میں آ گئے, یہ مسلمان بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان بیماریوں کی زد میں آ جائیں. وہ بیماریاں کیا ہیں؟ جب یہود نصارہ نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا تو سب سے خطرناک بیماری جس کی زد میں آ گئے وہ شرک کی بیماری ہے. شرک کے دلدل میں دھس گئے, حتیٰ کہ یہود نے یہ دعویٰ کر دیا, وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. وقالت النصارہ مسیح ابن اللہ, نصارہ کہنے لگے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. حالانکہ یہ چیز, یہ عقیدہ انبیاء کی تعلیمات میں نہیں تھا. جن انبیاء کا یہود نصارہ نے کلمہ پڑھا ان انبیاء کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں تھی کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. انبیاء کی تعلیمات میں یہ چیز ہو سکتی ہے؟ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ نہیں. انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا, اس خطرناک بیماری کی زد میں آ گئے. عزیر اللہ کا بیٹا, عیسیٰ اللہ کا بیٹا, اندازہ لگائیے. اور مسلمانوں نے بھی جب سے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہے وہ بھی اس طرح کی خطرناک بیماری کی زد میں آ گئے. یہ بیماری اللہ کے پیغمبر کے بارے انہوں نے بھی عقیدہ بنا لیا کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. اللہ کا نور جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا نور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفتیں ہیں وہ سب غیر مخلوق ہیں. اللہ کی کسی صفت کو آپ مخلوق نہیں کہہ سکتے. اللہ کا نور اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت غیر مخلوق ہے، مخلوق نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر کو نور من نور اللہ کہہ کر اللہ کی مخلوق سے نکال دیا. یہ ہے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ. ایک خطرناک بیماری شرک، شرک سے خطرناک کوئی مرض ہو ہی نہیں سکتا، سب سے خطرناک. کیونکہ جب آدمی اس بیماری کی زد میں آتا ہے، قطعی طور پر کلی طور پر وہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، ختم. بڑے بڑے مجرم دنیا میں ہیں، بڑے بڑے آپی پاپی آسی گنہگار ہیں، اللہ کی ناراضگیاں ہیں، وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ محروم نہیں ہیں. لیکن جب انسان شرک کی دلدل میں دھس جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو رحم اللہ ہلاک قوم نوح احدا لرحم ام السبی. اگر اللہ تعالی نوح علیہ السلام کی قوم میں سے کسی کے اوپر رحم کھاتا، ترس کھاتا، تو ام سبی پر اللہ تعالی ضرور ترس کھاتا. ام سبی کون ہے؟ ام سبی ایک خاتون ہے، مشرکہ ہے، اپنے گھر میں ہے، اس کے گھر کے اندر یا وہ ہے جو اس کا دودھ پیتا معصوم بچہ ہے. سیلاب آ گیا، اللہ کا عذاب آ گیا، وہ خاتون اپنے دودھ پیتے معصوم بچے کو لے کر مکان کے چھت پہ چلی گئی. جب دیکھا کہ پانی بالکل چھت کے قریب آ گئی ہے، مکان کے پیچھے پہاڑ ہے، اس نے چھلانگ لگائی، اپنے معصوم بیٹے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلی گئی. جب دیکھا کہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پانی آ گئی ہے، اب کوئی راستہ نہیں، بیٹے کو لے کے کھڑی ہے، رو رہی ہے، اس کو اپنی فکر نہیں ہے، اپنے بیٹے کی فکر ہے. حتیٰ کہ پانی اوپر آ گیا، جب اس نے دیکھا کہ پانی اس کے منہ میں آ رہا ہے، میں تو مر جاؤں گی، تو حدیث میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو اوپر اٹھا لیا تاکہ میں مر جاؤں، میرا معصوم بچہ بچ جائے. اس کو بچہ کتنا پیارا تھا. اللہ کے پیغمبر نے اس عورت کے بارے فرمایا کہ لو رحم اللہ علی قوم نوح احدا لرحم ام السبی. اگر اللہ تعالیٰ کسی مشرق کے اوپر ترس کھاتا، رحم کھاتا، تو ام سبی پہ ضرور رحم کھاتا، لیکن کوئی رحم نہیں. یہود نصارہ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر شرک میں دھس گئے. بیماری آج اس امت کی بھی صورتحال یہی ہے. جس طرح یہود نصارہ کا اللہ پر ایمان ہے، یہ بھی امت اللہ پر ایمان رکھتی ہے. آسمانی کتابوں کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، انبیاء کو وہ بھی مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں، مختلف نبیوں کا کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، یہ بھی آخری پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں. غلطی ان سے کیا ہوئی؟ اپنے اپنے پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑا. آج اس امت کی بھی صورتحال یہ ہے، اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہیں. پھر یہ بیماریاں ان میں داخل ہو رہی ہیں. ایک اور خطرناک بیماری کی زد میں یہود نصارہ آ گئے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنے کی وجہ سے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قبر پرستی. لعن اللہ الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ فرماتا ہے لعنت ہو یہود پر، لعنت ہو نصارہ پر. کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور صحیح مسلم کی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں
اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ اللہ ان من کان قبلکم، لوگوں سنو، توجہ سے سنو، تم سے جو پہلے لوگ تھے یہود نصارہ، کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، یہود نصارہ نے کیا کیا؟ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ انبیاء کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا، اور انبیاء کے علاوہ صلحاء، بزرگان دین، نیک لوگوں کی قبروں کو بھی سجدہ گاہ بنا لیا. اللہ والے نیک لوگ ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آخر میں فرمایا کہ انی انہاکم عن ذلک، خبردار میں تمہیں اس سے منع کر رہا. اللہ کے پیغمبر کی یہ تعلیم، سابقہ انبیاء کی تعلیمات میں بھی قبروں کو سجدہ نہیں ہے، تعلیمات کو بالائے تاک رکھا، پسے پوٹ ڈالا. انبیاء اور بزرگان دین کی قبروں کے پجاری بن گئے، سجدے کرنے والے بن گئے. فرمایا کہ انی انہاکم عن ذلک، یہ ہے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کہ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں اس سے منع کر رہا. یہ ہے تعلیم اللہ کے پیغمبر کی. اس تعلیم کو چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ آج بزرگوں کی قبروں کو کیا کچھ نہیں کیا جا رہا، کیا حشر ہو رہا ہے. سجدے، طواف، حتیٰ کہ ان کو حج کا درجہ نہیں، حج کہا جا رہا، حج کہا جا رہا. میں نے ایک سیڈی سنی، اس میں قبروں پر بیٹھنے والے مجاوروں کا یہ کہنا تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ سعودیہ جا کر حج کرتے ہیں، غریب یہاں حج کرتے ہیں. اس کے الفاظ تھے کہ یہاں حج ہوتا ہے، غریب جو وہاں حج نہیں کر سکتے وہ یہی حج کرتے. بتاؤ، تعلیمات کے چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے. یہود نصارہ پر پھٹکار اور لعنت. فرمایا کہ انی انہاکم عن ذلک، میں تمہیں منع کرتا. لیکن آج کیا نتیجہ نکلا؟ انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا یہود نصارہ نے، ان کے اندر کیا آ گئی؟ ان کے اندر نجومیت آ گئی، نجومیت، ستارہ پرستی آ گئی. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کہتے کہ ہم دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ بارش دے دے، بارش دے دے، پانی کی بڑی کمی تھی، پانی کا مسئلہ بنا ہوا تھا. رات کو اللہ نے ایسا رحم اور فضل فرمایا کہ خوب بارش ہوئی، ہم خوش ہو گئے، خوب بارش ہو گئی. لیکن ہوا کیا؟ جب صبح نماز کا وقت ہوا اور جس جگہ ہم نماز پڑھتے تھے وہاں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر زاروں کو تار ہو رہے ہیں. ہم سارے خوش تھے کہ بارش آ گئی، بارش کی دعائیں مانگ رہے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صاحب کو تھا رو جا رہے، رو جا رہے. ہم نے پوچھ لیا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ رات جو بارش ہوئی ہے، اس بارش کے حوالے سے اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی ہے، اس وحی نے محمد کو رولا کے رکھ دی ہے، اس وحی کی وجہ سے میں رو رہا. فرمایا کہ وہ کیا وحی آئی ہے؟ فرمایا کہ اللہ نے وحی بھیجی ہے کہ اصبح عبادی مؤمن بی و کافر بی. اے میرے نبی، آج رات میں نے بارش بھیجی ہے، اس بارش کے حوالے سے دو طرح کے لوگوں کے عقیدے بن گئے ہیں. کچھ لوگ اس بارش کے حوالے سے کافر ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگوں کے ایمان میں نکھار آ گئی ہے. فاما من قال مطرنا بفضل اللہ تعالی فہو مؤمن بی. جب بارش ہو رہی تھی، اللہ فرماتا جب بارش ہو رہی تھی زمین پر، میرے بندے کچھ کہہ رہے تھے، اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمتیں ہو گئی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان میں نکھار آ گئی. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ قَزَا وَقَزَا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کہہ رہے تھے جب بھی آسمان پر سوریا ستارہ نکلتا ہے تو بارش آ ہی جاتی ہے، وہ پکے کافر بن گئے. یہ ہے نجومیت، اپنے معاملات کو ستاروں کی طرح منسوب کر دینا، اپنی قسمتیں معلوم کرنا نجومیت کے ذریعے. جن کے پاس علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، ستاروں کا علم ہے, نجم ستارے کو کہتے ہیں, علم نجوم ستاروں کا علم ہے جی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں جنتریوں کے ذریعے فال ناموں کے ذریعے لوگوں کو ان کی قسمتیں بتا رہے ہیں. جن بدبختوں کی اپنی قسمت یہ ہے کہ جن فٹ پاتھوں پر ساری رات چرسی مونتے رہتے ہیں صبح کو یہ آ کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کو اپنی قسمتیں بتانے کی. قوم ہے آگے بیٹھی ہوئی قسمتیں معلوم کر رہی, مستقبل کے فیصلے سنا رہے ہیں. یہ کتنا بڑا گناہ ہے, یہ نجومیت کو آپ نے کیا سمجھا؟ میں دو گناہوں کا تقابل کروں گا, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نجومیت کتنا بڑا گناہ ہے, زنا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی سخت سزا ہے. اسلام فرماتے ہیں اذا زنا الرجل یخرج منه الایمان, جب آدمی زنا کر رہا ہوتا ہے, برائی کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے, ایمان نکل جاتا ہے. اگر برائی کے وقت وہ مر جائے تو سمجھو کہ بے ایمان ہو کر مر گیا, ایمان نکل گیا, ایمان دل سے نکل جاتا ہے جب وہ بندہ برائی کر رہا ہوتا ہے. اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن جب وہ زنا کر کے فارغ ہوتا ہے, گناہ تو اس نے بہت بڑا کیا, جرم تو اس نے بہت بڑا کیا, لیکن ایمان جو ہے اس کے دل میں واپس آ جاتا ہے. مجرم ضرور ہے, آفی ضرور ہے, نافرمان ضرور ہے, لیکن ایمان بدکاری کے وقت جو نکل گیا تھا, دس منٹ, بیس منٹ, آدھا گھنٹہ, جب تک وہ برائی کرتا رہا, ایمان نکلا ہوا ہے اور ایمان اس کا زمین و آسمان کے درمیان خلا میں گھومتا رہتا ہے. جب وہ برائی سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. گناہ کتنا بڑا ہے, ایمان نکل گیا. اس گناہ کے مقابلے میں نجومیت کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ من اتا عرافا فسأله عن شيء لم يقبل منه صلاة 40 ليلة. لیکن اگر کوئی شخص کوئی نجومی کے پاس نہ جائے اور اس سے صرف ایک ہی سوال کرے, عقیدہ رکھ کر, ایک ہے کسی کو ذلیل کرنا ہو, ایک الگ چیز ہے, عقیدہ بنا کر جائے اور ایک ہی بات پوچھے اپنے مستقبل کے حوالے سے, اپنی قسمت کے حوالے سے, ایک ہی سوال کرے, اس کے جواب کو نوٹ کر لے, تو 40 دن تک اس کے پاس ایمان واپس نہیں آتا. زانی جب تک زنا کرتا رہا, 20 منٹ لگے یا آدھا گھنٹہ لگا, ایمان اس کے قریب نہیں تھا, ایمان نکل گیا, واپس آ گیا. اس زنا کے مقابلے میں نجومیت کے پاس جانا اتنا بڑا جرم ہے کہ 40 دن تک اگر یہ تہجد نہیں پڑھتا رہے اللہ قبول نہیں کرتا. ایمان ہی نہیں, یہ قبول کیسے کرے؟ اللہ تعالیٰ عمل اس کا قبول کرتا ہے جس میں ایمان ہوتا ہے. جس میں ایمان نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول ہی نہیں ہوتی. یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس سے نظر لگائے, انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑا, ان میں نجومیت آئی اور ان کی کوشش ہے کہ یہ امت بھی اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑے. آج وہ اپنے مشن میں کامیاب ہے. آج یہ امت اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑتی جا رہی ہے, پتہ ہی نہیں. یہود نصارہ نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ کر ان کے محلے میں جو بھی ان کا وڈیرا ہوتا, جو کچھ کہتا, ان کے لیے وہی دین تھا. جو برادری کا وڈیرا تھا, بزرگ تھا, اللہ والا تھا, جو کچھ کہتا وہ حرف آخر. تباہی ہو گئی. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. اللہ نے فرمایا کہ ظالموں نے گویا کہ ان بزرگوں کو رب بنا لیا ہے. ان کی بات کو, ان کے فیصلے کو حرف آخر سمجھتے ہیں, جبکہ حرف آخر تو فیصلہ اللہ کی وحی کے ذریعے ہو سکتا ہے, جس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ حرف آخر سمجھتے ہیں ایسے ظالم کو, گویا رب بنا لیا اتنا بڑا مجرم. سیدنا علی جب مسلمان ہوئے یہودیت عیسائیت سے اور یہ آیت سنی کہ اللہ فرماتا ہے اتخذوا احبارهم وروحبانہم اربابا من دون اللہ. یہود نصارہ نے اپنے مولویوں کو رب بنا لیا تھا. تو سیدنا عدی نے استفہامیہ طور پر استفسار کے لیے بات کی وضاحت کے لیے سوال کیا اور کہا کہ لسنا نعبدہم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول, عیسائیت کے دور میں بھی کبھی ہم نے کسی مولوی کی عبادت نہیں کی تھی. تو رب تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے, رب تو وہ ہے جس کی عبادت کی جائے, جس کی آگے جھکا جائے, جس کو سجدہ کیا جائے. میں ابھی کنورٹ ہوا ہوں, عیسائیت سے اسلام میں آیا ہوں, لیکن اس دور میں بھی کبھی ہم نے لسنا نعبدہم, کبھی ہم نے اپنے مولوی کی, امام کی عبادت نہیں کی تھی. نبی اسلام نے کیا جواب دیا؟ فرمایا, اے عدی یہ بتاؤ جب تمہارا مولوی کوئی بات کہتا دین کے بارے تم کیا کہتے؟ بس دین ہے, یہ حلال ہے. ہاں حلال ٹھیک ہے, بزرگ نے کہہ دیے حلال ہے ختم. بزرگ نے کہہ دیا حرام, ہاں جی انہوں نے کہہ دیا تو حرام ہے. فرمایا یہی رب بنانا ہے, یہی رب بنانا ہے. جبکہ حلال و حرام کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے, اللہ فرماتا ہے, اللہ کا نبی نہیں فرما سکتا. یا ایھا الناس, کیا فرمایا آپ نے؟ خطبہ دیا, فرمایا کہ من اکل صوم والبصر فلا یقربن مصلانا. لوگو جو بھی کچا پیاز کچا لہسن کھائے وہ ہماری مسجد میں نہ آئے, مت آئے. صحابہ کرام نے عز کر لی, افلا تحرمہما یا رسول اللہ. اللہ رسول اگر اتنی ہی وعید ہے کہ کچا پیاز کچا لہسن کھا کر مسجد میں بندہ نہیں آ سکتا تو آپ ان کی حرمت کا اعلان کرتے, فرما دے کہ یہ حرام ہے. اس لیے کہ جب یہ حرام ہوگا تو کوئی اس کے قریب نہیں جائے گا. جب تک یہ حلال ہے لوگ کھاتے رہیں گے, اچانک ذہن میں آئے گا او ہو نماز کا وقت ہو گیا. آپ ان کی حرمت کا اعلان کر دیں. کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس لیس لی تحریم ما احلہ اللہ. لوگو حلال و حرام کا اختیار اللہ نے محمد کو نہیں دیا, یہ اللہ کے پاس ہے. حلال اور حرام, جائز و ناجائز کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. فرمایا عدی تم نے یہ اختیارات مولویوں کو دیے تھے کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں. فرمایا یہی رب بنانا ہے. یہود و نصارہ کی کوشش ہے کہ یہ امت بھی اپنے مولویوں کو, اپنے اماموں کو رب بنا لے, جو کچھ وہ کہیں حرف آخر کرے, اور آج یہی ہو رہا ہے. تو میرے دوستو یہ ابو داؤد کی حدیث کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے پیغمبر کی تعلیمات کے ساتھ ہم سب کو جوڑ دے اور وابستہ کر دے. اب آپ نے سارے اعلان کر دینا ان شاء اللہ. کس چیز کا
درس الگ تھا؟ تین دنوں سے. تین دنوں سے الگ تھا.
اچھا وہ نماز کے فوراً بعد شروع کر دیں. ہاں اپنی بات کر دیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اے اللہ جو مسلمان مرد خواتین جو بھی ایمان و اسلام پر فوت ہو گئے ہیں سب کی بخشش فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جن کے والدین, والدی, والدہ, بہن بھائی جو بھی ایمان پر فوت ہو گئے ہیں اے اللہ سب کو معاف کر دے, سب کو قبروں کے عذاب سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا,
اور ان سب کی ارواح کو اہل ایمان کی ارواح میں شامل فرما. اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا. اے اللہ عقیدے اور عمل کی سلامتی نصیب فرما. شرک سے بدعت سے خرافات سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ امت مسلمہ بھی اپنے رحمت نازل فرما. اے اللہ اس ملک کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما. اللہ اس ملک کو بالخصوص اس شہر کو امن کا سکون کا گہوارہ بنا. اے اللہ امن نصیب فرما, سکون نصیب فرما, رس نصیب فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے اللہ تو نے جتنا ہمیں زندگی دی ہے تھوڑی یا زیادہ ہے, اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما اور آخری وقت تک استقامت نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین.